اسد عباس تہران یونیورسٹی سے تاریخ اسلام میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں, تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں.
میں آپ کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے معزز ناظرین اور سحر عالمی ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ بہت خوبصورت فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ علم اور عقل انسان کی جو ہے سب سے بڑی دوست ہے اور جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے.
بے شک.
اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں کے ساتھ میل جول پڑھانا, ان کے ساتھ دوستی کرنا آدھی عقل ہے. یعنی کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ نصف عقل تک پہنچ سکے, آدھی عقل تک رسائی حاصل کر سکے, تو اسے چاہیے کہ اپنے دوستوں کا دائرہ جو ہے اس کو وسیع کرے, لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے. جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو امام کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 148 ہجری میں امام جو ہیں وہ سرزمین مدینہ میں تشریف لاتے ہیں, یعنی آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی زندگی 183 ہجری میں آ کر ایک نیا رنگ پکڑ لیتی ہے. یعنی وہ امامت جس کا آغاز آپ نے 148 ہجری میں کیا تھا, یعنی آپ کی پیدائش کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نیابت میں جس کا آغاز ہو چکا تھا جی. وہ 183 ہجری میں آپ تک پہنچتی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد. اور یہ دور جو ہے وہ 20 سالہ دور امامت ہے, جس کو ہم تین تقسیم بندیاں جو کہ تاریخوں میں کی گئی ہیں. پہلی تقسیم بندی میں 10 سالہ دور امامت جو ہے وہ ہارون الرشید کے ساتھ ہے. اس دور کی سختیاں, اس دور میں ہارون الرشید چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد آپ کو بھی قتل کرے, مگر وہ اپنے اس ناپاک ارادے تک نہ پہنچ سکا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام کی امامت کا اگلا جو 10 سالہ دورہ ہے وہ 2-5-5 سالہ دوروں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلا 5 سالہ دورہ جو ہے وہ محمد امین کے ساتھ جو کہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا دورہ جو ہے امام کا 5 سالہ مامون الرشید کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں امین اور مامون کے درمیان اختلافات کی فضا قائم ہونے کی وجہ سے, اور مامون جب امین کو قتل کر دیتا ہے, یہ ایک تاریخ میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے کس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ رکابت کھڑی ہوتی ہے, عربی اور اجمی کی دوڑ آتی ہے بیچ میں, عربی اور اجمی کی دوڑ کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح پھر یہ جو سرنوشت ہے وہ مامون کے حق میں تمام ہوتی ہے. اب دور یہ ہے مامون کا کہ اس دور کے اندر الوی شورشیں, الوی بغاوتیں یا الوی جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مامون کے خلاف. اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون چاہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو زیر کرے. اس کے لیے سب سے بڑی فرصت جو اس کو ملتی ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی صورت میں اسے میسر آتی ہے. اس کا وزیر جس فضل بن سہل نامی شخص ہے جو اس کو مشورہ دیتا ہے, تم اہل بیت میں سے کسی فرد کو یہاں لے آؤ, کیونکہ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے ہیں 183 ہجری تک حضرت امام رضا علیہ السلام کی علمی اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, زہد کے اعتبار سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو شہرت ہو چکی تھی, اس بنیاد پر ساحل بن فضل جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ توس میں لے آئیں.
ایک چیز دیکھی جاتی ہے, آپ نے بہت اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مشہور ہو چکے تھے. اس میں آج میری نظر ایک روایت پہ پڑی کہ اس میں امام رضا علیہ السلام جب تک مدینہ منورہ میں تھے تب تک 18,000 علمی اور سائنسی سوالات کا آپ نے جواب دیا تھا.
جی, اسی لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ عالم آل محمد کے نام سے بھی معروف تھے مدینہ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دوسرے بچوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں امام رضا کے پاس سے جا کے علمی فیض کسب کیجئے. یعنی یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی علمی برتری کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سارے علمی معجزات بھی انجام دیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مناظرے جو کہ مامون کے دربار میں ہوتے ہیں, جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کو رجا بن زحاق نامی شخص جو ہے وہ مدینے سے خراسان تک لے کے آتا ہے, اور پھر خراسان کے رستے کس طرح سے تبدیل کیے گئے، یعنی خراسان لاتے وقت امام کو یہ مد نظر رکھا گیا کہ امام کا ان راستوں کی طرف سے عبور نہ ہو جن راستوں میں شیعہ اکثریت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو روک لیں، یہ بھی ایک خدشہ جو ہے مامون کے پیش نظر تھا۔ اس لیے رجا بن زہاک نامی شخص کو خصوصی طور پر ہدایات کی گئی تھیں کہ کوفہ اور قم یہ امام رضا علیہ السلام کے راستے میں سے ہٹا دیے جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب نشاپور پہنچتے ہیں تو اس وقت امام جو ہے سب سے معروف حدیث جسے سلسلہ الذہب کہتے ہیں، یعنی امام اس جگہ پر آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے حضرت امام باقر سے، انہوں نے حضرت سید الساجدین سے، حضرت سید الساجدین نے حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن سے، اور حضرت امام حسن نے حضرت علی علیہ السلام سے، اور حضرت علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخلہ جو بھی داخل ہو گیا حسنی جو بھی میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا فامینا من عذابی وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، الا بشرطہا و شروطہا مگر اس لا الہ کے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، وانا من شروطہا اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں خود ہوں، یعنی امام لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں کاتب ادھر موجود تھے، حدیث لکھنے والے راوی موجود تھے، ان سب کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ میسج پہنچانا چاہتے تھے کہ فقط میں ان شرطوں میں سے ایک شرط نہیں ہوں بلکہ آل محمد کا ہر وہ فرد جو کہ عصمت کے درجے پر اور امامت کے درجے پر فائز ہے وہ اس کی ایک خاص شرط ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج دنیا اس شرط کو بھول چکی ہے یا فراموش کر چکی ہے تو یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ہی اہم پہلو امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا، جب آپ یعنی سرزمین طوس میں داخل ہو گئے اور جو تھوڑا یہ موجودہ جو مشہد مقدس ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں یہ ناظرین، اور وہاں پہ جب آپ آئے تو کچھ آپ نے شرطیں رکھی، یعنی یہ تھا کہ بظاہر انہیں خلافت پیش کی جا رہی تھی اسے مسترد کر دیا۔
میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، آپ نے بہت اچھا یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا۔ امام کو جب اس جگہ سے یعنی مدینے سے طوس کی طرف لایا جا رہا تھا اس وقت جو ہے مامون ایک نقشہ کھینچ رہا تھا، دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں سازش کر رہا تھا امام کے خلاف، وہ چاہتا تھا اس طرح طریقے سے وہ بہت سارے اپنے مقاصد تک پہنچ جائے گا۔ پہلا مقصد یہ کہ علوی جو شورشیں اور بغاوتیں اس جگہ پر بلند ہو رہی تھیں ان کو خاموش کر دیا جائے گا۔ امام کے آنے کی وجہ سے جو اکثریت طوس میں اس وقت تھی وہ شیعہ اکثریت تھی، امام کے اس طرح سے طوس میں آنے کی وجہ سے ان کی رغبت اور ان کی خوشنودی بھی اور ان کی رضایت بھی مامون حاصل کر لے گا، اور اس کا ایک گنونا مقصد یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو اس طرح سے خلافت کے اندر کھینچ کر امام کے دامن کو داغدار کرنا چاہتا تھا، جو سب سے اہم اور ضروری مقصد تھا کیونکہ امام کی وہ شہرت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب طوس آتے ہیں تو امام سب سے پہلے آ کر کہتے ہیں میں اس کو قبول کرنے کے لیے پہلی شرط یہ کہ میں خلافت کو قبول نہیں کروں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میں ولایت عہدی کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار بڑھتا ہے تو اس وقت امام ولایت عہدی کو قبول کرتے ہیں مگر چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں تمہیں کسی قسم کے بھی کام میں، یعنی امور حکومت جتنے بھی ہیں ان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا، کسی کے عزل اور کسی کو نصب کرنے میں، یعنی کسی کو عہدہ دینے میں اور اس کو ہٹانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں کسی قسم کی قضاوت کے معاملے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، یعنی قضاوت میرے پاس لے کر نہ آنا کوئی فیصلہ کہ میں اس کا فیصلہ دوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ولایت عہدی قبول کرنے سے بھی بدتر شرائط تھیں جو امام نے اس وقت رکھ کر اس کی حکومت کو مشروعیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اس طریقے سے اپنی حکومت کو مشروعیت دینا چاہتا تھا، اور وہ قتل جو کہ اس نے گھنونا قتل کیا تھا اپنے بھائی کا وہ اس طریقے سے اپنے داغ کو جو ہے وہ دھونا چاہتا تھا۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ گفتگو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ یہ آپ لوگ مت سمجھیں کہ مامون کو یہ عام آدمی تھا، انتہائی پڑھا لکھا اور اپنے دور کا عالم کہلاتا تھا اور کہلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو مناظرے ہیں مختلف اس میں امام رضا علیہ السلام کو مختلف لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود کافی چیزوں سے آگاہی رکھتا تھا، لیکن بصیرت کی بات ہوتی ہے خدا ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ ایک سوال یہاں پہ سید اعجاز حسین صاحب نے ہم لوگوں سے پوچھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے صبر کی قرآنی اصطلاح بیان فرمائیں۔
جی، الرضا کا لفظ جو ہے یہ خود صبر پر بہت بڑی دلیل ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیات میں لفظ رضا بھی آیا ہے اور رضا کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں جو مناظرات مامون کے دربار میں ہوئے ہیں, مامون جو ہیں علم کا دلدادہ شخص تھا اور خود بھی ایک بہت بڑا عالم تھا, فقہ کے اندر اسے عبور حاصل تھا, اس لیے وہ فقہی محافل کو زیادہ تر اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا, فقہی علماء کو. ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے جو مامون کے دربار کے اندر مناظرے ہیں وہ تقریباً 7 مناظرے معروف ہیں. جیسے ہی امام علیہ السلام طوس میں وارد ہوتے ہیں 2 یا 3 دن کے بعد امام کا ایک امتحان رکھا جاتا ہے, کیونکہ تاریخی اعتبار سے میں یہی لفظ استعمال کروں گا کہ امام کو وہ آزمانا چاہتا ہے اپنے دور کے علماء کے ذریعے سے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کے مقام کو نیچے لانا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام بڑے احسن طریقے سے تمام مناظرات میں پوچھنے والوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, جن میں سے سب سے معروف جو ہے مناظرہ وہ جاسلی کے ساتھ ہے آپ کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا مناظرے جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں, پھر امام کے مناظرے جو ہیں صائبین کے ساتھ ہیں, پھر امام کے مناظرے زرتشت کے ساتھ ہیں, پھر امام کے مناظرے ادھر صائبی نامی شخص کے ساتھ ہیں, اور ایک جو ہے وہ شخص صائی نامی تاریخ میں شخص کا نام ذکر کیا ہے, وہ بھی امام کے ساتھ مناظرے کے لیے آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب اس محفل کے اندر جہاں پر عیسائی موجود ہے, جہاں پر مسیح موجود ہے, جہاں پر یہودی موجود ہے, یہاں پر زرتشت موجود ہے, یہاں پر صائبین موجود ہیں جو کہ خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے, اسی محفل کے اندر مرتد بھی موجود ہیں, امام ان تمام لوگوں کے سامنے جبکہ ایک جاسلیک جو یہودی یا مسیحی مذہب کا عالم دین ہے جب وہ اپنا سوال امام کے سامنے رکھتا ہے تو امام اس کے جواب میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے جواب کو اس طرح سے دوں گا کہ تورات والوں کے سامنے تورات خود سے کہے گی کہ امام رضا جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, اسی طرح سے زبور والے کہیں گے کہ زبور میں وہی متن امام پڑھیں گے کہ زبور خود گواہی دے گی کہ امام رضا نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک ہے, اسی طرح سے زرتشت کے مذہب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ بھی چلا کر کہیں گی کہ امام رضا جو ہے وہ حق کہہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح خدا کی وحدانیت پر سب سے پہلے سوال ہوتا ہے, جس کو امام جو ہیں تمام مکاتب فکر جو کہ اس جگہ پر موجود ہیں ہر ایک کو اس کی کتاب کے مطابق جواب دے کر دلیل دے کر اسے نہ صرف قائل کرتے ہیں بلکہ مذہب حق کا قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ جو ہے کچھ دیر کے لیے مامون جو ہے اس سلسلے کو روک دیتا ہے دربار میں, وہ کہتا ہے اب آئندہ سے دربار کے اندر جو ہیں وہ یہ علمی مناظرے نہیں ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک مجلس مناظرہ جو بصرہ میں تشکیل ہوئی, امام نے اس جگہ پر بھی اس شخص نے جو کہ سوال پوچھے ان کو تمام کے تمام جوابات کانے کنن دے دیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں اگر یعنی اس دور کے حالات کے مد نظر اگر دیکھا جائے, اگر امام کے معاذ اللہ عیاذ باللہ شکست ہو جاتی تو مامون کو کیا حاصل ہوتا؟
مامون کو اپنی خلافت کے لیے زیادہ مشروعیت حاصل ہو جاتی کہ اس کا زیادہ حقدار میں ہوں عیاذ باللہ. پہلی بات یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا خداوند متعال نے آل محمد کو ایک ایسا علم عطا کیا ہے جو کہ دنیا میں کوئی بھی ان کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتا. یہ فقط میں نہیں کہہ رہا, ہماری تاریخی کتب کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے 8 سالہ امام سے یا 6 سالہ امام سے یا 4 سالہ امام سے بھی کسی نے آ کر کوئی سوال کیا ہے جو کہ اس دور کے بڑے سے بڑے مفتی اور مشاہق ان کا جواب دینے سے عاجز تھے, ہمارا 6 سالہ یا 4 سالہ یا 2 سالہ امام بھی ان کے ان سوالات کے جوابات دے رہا ہے.
یہ تمام یہ تاریخی کتب میں یہ چیز موجود ہے اور مکمل سند کے ساتھ موجود ہے. سب سے بڑی یعنی واضح جو اور جو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ٹھوس حدیث جو ہے سلسلہ تو ذہب اس میں خود دکھاتی ہے کہ اس میں علماء سنت کی بہت بڑی تعداد, گزشتہ سال ولادت ابھی پچھلے یعنی چند مہینے قبل ولادت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں مشہد گئے ہوئے تھے, وہاں پہ یہ چیز ہم نے خود ایک اہل سنت کے عالم دین جو گرگان سے تعلق تھا جن کا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس میں صرف یعنی آدھے سے زیادہ جو مورخین اور محدثین جو موجود تھے سلسلہ تو ذہب کے سلسلے میں, ان کا تعلق اہل سنت سے تھا,
نیشابور سے تھا, اور نیشابور اس وقت اہل تسنن کا ایک بہت بڑا مدرسہ موجود تھا نیشابور میں, اور اس وقت کا فقہی مرکز مانا جاتا تھا نیشابور کو اہل تسنن کا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام جب 83 ہجری میں اپنی امامت کو قبول کرتے ہیں تو پھر امام چاہتے ہیں کہ اپنے روابط کو گسترش دیں, بڑھائیں لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائیں. امام مختلف علاقوں میں اپنے قاصدوں کو بھیجتے ہیں جو کہ علمی خدمات انجام دیتے ہیں. اس کے بعد 201 یا 200 ہجری کے اندر امام جب شہر طوس میں داخل ہوتے ہیں, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو جاتا ہے. امام پہلے جو خدمات آزادی کے ساتھ مدینے کے اندر انجام دے رہے تھے, اب کیونکہ اس وقت مامون اور امین کی چپکلش کی وجہ سے شیعت کو بہت زیادہ گسترش ملی تھی اس علاقے کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب آ جاتے ہیں امام کو محدود کر دیا جاتا ہے. سن 202 ہجری میں مامون اپنی بیٹی حبیبہ یا ام حبیبہ کا نکاح جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کر دیتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کے اوپر نظر رکھی جا سکے, یعنی امام اپنے ملنے والوں کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھ نہ سکیں. یہ ایک خاص قسم کی اس جگہ پر سازش کی گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی وہ اس دور کے اندر بھی جب امام کے اوپر اتنی زیادہ نظر رکھی جا رہی ہے, امام کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا جا رہا ہے, اس کے باوجود امام رات کے وقت جو ہے اپنے چاہنے والوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں. امام کے بارے میں مشہور ہے کہ امام ہمیشہ اپنے خادمین کے ساتھ دسترخوان لگا کر ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے. ایک دفعہ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے امام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے, جب دیکھا کہ امام اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر انہی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر امام کے لیے جدا سے دسترخوان ہوتا اور جو ہے خادمین کے لیے جدا سے دسترخوان ہوتا. تو امام اس جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں, کیا ان کا خدا اور میرا خدا ایک نہیں ہے؟ کیا ان کا اور رسول اور میرا رسول ایک نہیں ہے؟ کیا یہ بھی میری طرح ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ان کا خون میرے خون سے جدا ہے؟ یعنی امام اس طرح کی دلیلیں دے کر اس شخص کو قائل کرتے ہیں. یعنی یہ ہماری امامت کی سب سے بڑی دلیلیں موجود ہیں اس وقت کا اخلاق, کہ ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا, لوگوں کو کس طرح سے اپنے طرف مرغوب کرتے تھے, کشش کرتے تھے, لوگوں کے ذہنوں پر کس طرح سے اپنا نقش چھوڑتے تھے. امام کے بارے میں معروف ہے کہ امام جب بھی بات کرتے تھے تو ان کی باتوں سے فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ جھلکتی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسوز واقعہ کس طرح سے پیش آتا ہے. امام کو محدود کر دیا گیا ہے گھر میں. پھر کچھ عرصہ جب دیکھتا ہے مامون کہ دوبارہ سے شورشیں بلند ہونے لگی ہیں, تو وہ امام سے کہتا ہے کہ آپ نماز عید کے لیے جائیے. امام اب نماز کی عید نماز پڑھانے کے لیے اس عالم میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں, بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. آپ نے ایک کوبا پہنا ہوا ہے, آپ کے دوشوں پر ردا ہے, آپ نے ایک عصا کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور ننگے پہنچ جو ہے عیدگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں. جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو اس حالت میں آپ کے خادمین دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی سواریوں سے نیچے آ کر امام کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اور امام جو ہے تلبیہ اپنے گھر سے کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں. امام اس جگہ پر جا کر وہ تلبیہ اسی طرح سے جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں, نماز عیدگاہ تک پہنچتے ہیں کہ پھر فضل بن سہل جو ہے وہ مامون سے کہتا ہے کہ اگر آج امام رضا نے یہ عید پڑھا دی تو خلافت تیرے ہاتھ سے چلے جائے گی. کیونکہ وہ سارا کچھ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے, اس کو اہل بیت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. وہ اہل بیت تک نہ یہ حق کو پہنچانا چاہتا ہے, کیونکہ امام جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو یہ ہمیں ہمارا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے تو یہ پوری کی پوری ہماری ہے, اور اگر اس کے اندر تیری کوئی سازش پنہان ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہوا,